كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وإن منهم لفريقا اور ان میں سے ایک فریق ہے يلوون السنتهم جو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں بالکتاب کتاب کو لتحسبوہ من الکتاب تاکہ تم سمجھو کہ یہ کتاب ہے وما ہوا من الکتاب یہ کتاب نہیں ہے یہ اللہ کا بیان کردہ و کلام نہیں ہے یقولون ہوا من عند اللہ اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے وما ہوا من عند اللہ اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ یہ جانتے ہیں پچھلی آیت کو اگر آپ یاد کریں تو پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ کی وعدے کے خلاف کرتے ہیں اور اپنی قسمیں کھاتے ہیں اور قسموں کو توڑتے ہیں اور ان کو آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا اہل کتاب کا تذکرہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے اور یہاں بھی ان لوگوں سے مراد جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اللہ کا عہد توڑتے ہیں اس سے مراد اہل کتاب ہی تھا اب بھی یہ تذکرہ اہل کتاب کا ہی ہے کہ کس طرح انہوں نے قرآن کو نہیں مانا جہاں جہاں قرآن پاک میں اہل کتاب کا تذکرہ آ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ہم یہ سمجھیں کہ وہ اہل کتاب ہی یہ غلطیاں کریں گے اس کا قرآن میں ان آیتوں کا بھیجنا اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں یہ جو غلطیاں اہل کتاب نے کی ہیں ان سے تمہیں بھی بچنا ہے تو در حقیقت ہمیں یہ آیتیں اس لیے بتائی گئیں کہ ہم ان غلطیوں سے بچیں جو اہل کتاب نے کی تو غلطیوں میں سے ایک غلطی وہ یہ تھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے اللہ کی کتاب پر ایک جھوٹ بولنے کو دین اسلام نے بالکل پسند نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کچھ بھی ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں اسے چاہیے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو پتہ چلا کہ انسان کی اللہ تک پہنچنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا جھوٹ ہے جتنی تسبیحات کیوں نہ پھیر لے جتنے ہی سجدے کیوں نہ کر لے جتنا ہی قرآن کیوں نہ پڑھ لے اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو ابھی اللہ اور اس کے رسول سے قرب نہیں ہوا تو اس لیے یہ جھوٹ جو ہے یہ دین اسلام میں بالکل پسند نہیں کیا گیا مگر جو جھوٹ اللہ کے بارے میں کہا جائے وہ اس سے بھی بڑا ہے مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں حالانکہ اللہ نے یہی نہیں فرمایا تو یہ تو پھر اللہ کے بارے میں جھوٹ ہے یہ عام جھوٹوں سے بھی بڑا جھوٹ تو عام جھوٹ ایسا جو رکاوٹ ڈال دیتا ہے اللہ کے قرب میں تو جو جھوٹ اللہ کے بارے میں کہا جائے تو پھر تو اس کی وجہ سے شدید عذاب آتا ہے تو اہل کتاب کے بارے میں اس آیت میں فرمایا گیا کہ یہ کس طرح جھوٹ بول دیتے یعنی اپنی کتاب کو یہ جو دین اسلام کو جھٹلانا اور اپنی کتاب کے بارے میں غلط بات کرنا کہ ہماری کتاب میں کوئی آگے آنے والی کتاب کا تذکرہ نہیں ہے اس کو کس طرح بیان کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ کہ ان میں ایک گروہ ہے وہ کیا کرتا اپنی زبان کو مروڑتا. زبان کو مروڑنے کا کیا مطلب ہے کہ زبان کو کجی سے پڑھتا, ایسے پڑھتا کہ اصل لفظ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور اس کا معنی کچھ اور سمجھ میں آ جاتا. تو وہ اس طرح پڑھتا تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہی کتاب ہے, حالانکہ وہ کتاب نہیں. اور ایک گروپ تھا وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, وہ کہتا وہ بالکل صریح ہی جھوٹ بولتا, زبان کو بھی نہ مروڑتا بلکہ صاف صاف کہہ دیتا کہ یہ اصل بات ہے, اللہ یہ فرما رہے ہیں, حالانکہ یہ جھوٹ ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, یہ اللہ کی طرف سے نہیں. پھر ایک گروہ تھا جو کہ سچ پہ تھا, جو کہ مانتا تھا کہ اللہ نے ہماری اس کتاب میں آگے آنے والے پیغمبر کی نشاندہی بھی کی ہے. تو ایک گروہ وہ بھی تھا. تو دونوں طرح کے گروہ تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون علی اللہ الکذب, اللہ پہ جھوٹ بولتے تھے, وہم یعلمون, جان بوجھ کے جھوٹ بولتے تھے. تو دین اسلام نے جھوٹ کو نہیں پسند کیا, اللہ کے بارے میں جھوٹ کو اس سے بھی زیادہ پسند نہیں کیا. بڑی شدید وعیدیں آئی ہیں جو بندہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے. اس لیے قرآن کی آیتوں کے بارے میں اگر شور نہ ہو کہ جی 100% اسی طرح ہے تو بیان نہیں کرنی چاہیے. کوئی سوال پوچھے دینی جواب دینے میں اگر شور نہ ہو, 100% یقین نہ ہو, تو پھر اس کو جواب نہیں دینا. یہ عقل مندی ہے اور یہ علم کا تقاضا ہے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ بس ہم چاہتے ہیں کہ سب کو یہ پتا ہو کہ مجھے بڑا علم ہے, جو بھی سوال کرے نا میں فوراً اس کا جواب دے دوں, چاہے سچا ہو چاہے غلط ہو. اور ہمارے اکابرین اس میں بہت احتیاط فرماتے تھے. بلکہ آپ نے سنا ہوگا جب حدیث پاک بیان کرتے ہیں اکثر ہمارے بڑے, تو وہ حدیث بیان کرنے کے بارے بعد فرماتے ہیں او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ یہ جو حدیث ہم نے بیان کی یہ ایسے ہی ہے یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح بیان فرمائی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ڈرتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ ایسا نہ نکلے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم اسے حدیث کہیں اور وہ حدیث نہ ہو. تو ہمارے اکابرین نے اس سے بہت ہی احتیاط کی. بلکہ جن چیزوں میں شور بھی ہوتے, کوئی فتوا مانگتا کہ جی اس کا کیا معاملہ ہے, تو ایسے بالکل فوراً جواب نہیں دیتے جی اس کا جواب تو یہ ہے, تاکہ دوسرے کو ایک اندازہ ہو جائے بڑا نالجبل بندہ ہے. نہیں, دوسروں کی انہوں نے فکر ہی نہیں کی, اللہ کی فکر کی کہ جی اللہ کے سامنے سرخرو ہوں. جب تک 100% دل میں یقین نہ ہو کہ یہی اس بات کا صحیح جواب ہے, فرماتے تھے کہ جی نہیں پتا, یا یہ کہتے اچھا میں دیکھ کے بتا دوں گا یا میں پوچھ کے بتا دوں گا. اور آج تو ماشاء اللہ صحیح طرح سے پتا بھی نہیں ہوتا ہے مگر جھاڑ رہے ہوتے ہیں لیکچر ایک دوسرے کے اوپر سب قط لے جانے کے لیے. اور ہمارے اکابرین گو کے نام ایسے بڑے بڑے تھے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے, مگر سوال پوچھا جاتا اور نہیں پتا ہوتا تو صاف صاف کہہ دیتے جی نہیں پتا. چنانچہ حضرت مولانا خیر محمد جالندھی رحمت اللہ علیہ, جامعہ خیر المدارس ملتان, ملتان کا سب سے بڑا مدرسہ, اور حضرت خیر محمد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے. بخاری شریف پڑھاتے تھے. بخاری شریف پڑھاتے ہوئے 25-30 سال گزر گئے تھے, بہت لمبا عرصہ گزر گیا تھا بخاری شریف پڑھاتے ہوئے. اور ایک دن پڑھاتے پڑھاتے ایک ایسے جگہ پہ آ گئے جہاں ان سے وہ عبارت حل نہیں ہو رہی تھی. تو عام استاد ہوتے ہیں جہاں ان کو صحیح سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, یا وہ صحیح جواب نہیں دے سکتے, یا عبارت کو صحیح حل نہیں کر دیتے تو گول کر دیتے. تو حضرت کی طبیعت یہ نہیں تھی, صاف صاف کہہ دیا کہ بھئی یہ یہاں پہ اشکال آ رہا ہے اور میرے ذہن میں اس کا جواب نہیں ہے. تو طلباء کو بھی صاف صاف بتا دیا, حالانکہ اتنے سالوں سے بخاری شریف پڑھانے والے اور اتنے بڑے بزرگ کے خلیفہ اور اتنے بڑے مدرسے کے محتمم صاحب, مگر ان کو یہ ڈر نہیں تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جی یہ عبارت ہی حل نہیں کر رہے بچوں کے سامنے, بلکہ صاف صاف کہہ دیا بھائی جواب نہیں آ رہا. تم میں سے کسی کو آتا ہے تو بتاؤ. اللہ کی شان طلباء میں سے کسی کو بھی نہیں آتا تھا اس کا جواب. قریب جو ایک اور کلاس ہو رہی تھی اس میں حضرت کا ہی ایک شاگرد جس نے حضرت سے بخاری شریف پڑھی تھی وہ پڑھا رہے تھے. حضرت نے فرمایا یہ میرا بڑا ہونہار شاگرد ہے, میں اس سے جا کے پوچھ آتا ہوں. اللہ اکبر, دیکھیں اتنے بڑے اکابرین کلاس پڑھا رہے ہیں, کلاس میں سوال کا جواب نہیں آیا تو پہلے بچوں سے پوچھا, بچوں کو نہیں آیا تو اس نے کہا میں پوچھ کے آتا ہوں, وہاں پہ غلط بات نہیں کہوں گا, جھوٹ اللہ پہ نہیں کہوں گا, بے بلا تحقیق بات نہیں کروں گا, بات پکی سچی کہوں گا, اس لیے اگر ابھی نہیں آ رہا تو جا کے کسی اپنے شاگرد سے پوچھ سکتا ہوں مگر غلط بات نہیں کروں گا. تو اپنی کلاس سے نکل کے ان کی کلاس میں چلے گئے. اللہ, تو اس کی بھی فکر نہیں کی کہ پورے مدرسے کو پتا چلے گا کہ حضرت چل کے جا رہے ہیں دوسری کلاس میں پوچھنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ دل میں سچ اترا رہا تھا, سچ کی اہمیت تھی کہ اللہ کے دین کے معاملے میں 100% سچی بات کرنی ہے, گڑبڑ نہیں کرنی. اور آج ماشاءاللہ جو زبان پہ آ رہا ہے بس دوسرے کو پتا چل جائے کہ جی ہمیں آتا ہے. ہمیں آتا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ سچی بات آگے پہنچانی ضروری ہے. تو وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اللہ پہ جھوٹ بول دیتے اور جانتے بھی تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ, یہاں سے ایک عجیب مضمون اللہ تعالی نے فرمایا, ایک عجیب دلیل دی کہ نبی جو ہے وہ سچ بات کہیں گے. فرمایا ما کان علی بشرین, یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے, ایوتیہ اللہ الکتاب, کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے. یعنی بشر ہو, نبی ہو, اللہ کا بھیجا ہوا بندہ جس کو اللہ نے کتاب بھی دی ہوئی ہو, والحکمہ اور اس کو حکمت بھی دی ہے, والنبوتا اور اس کو نبوت بھی دی ہے. یہ ساری چیزیں ایک انسان کو اللہ نے دے دی, کتاب دی, حکمت دی, نبوت دی. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی, اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ میری عبادت کرو. تعلقہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ بندے کے لیے ممکن نہیں. من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر میری کرو عبادت. تو یہ بڑی زبردست دلیل دی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سلیکٹ کریں بندے کو ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے, اس کو اپنا نبی بنائیں, اس کو نبوت بھی دیں, اس کو حکمت بھی دیں, اس کو کتاب بھی دیں. یہ بندہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میری عبادت کرو. بڑی زبردست دلیل دی ہے. جھوٹا نبی کہے گا اور کوئی کہہ دے گا, جس کو اللہ نے سلیکٹ کیا وہ اللہ کے پیغام کے علاوہ اور کوئی پیغام نہیں دے گا, وہ اللہ کا جانچا ہوا بندہ ہے. ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب, بلکہ ولیکن کونوا ربانیین, لیکن وہ تو کہے گا لوگوں کو کہ تم میری عبادت نہیں کرو, وہ کہے گا تم اللہ والے بنو. ربانیین کہتے ہیں اللہ والوں کو, رب کہتے ہیں اللہ, ربانیین رب والے یعنی اللہ والے بنو. تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ میں نے جس کو نبی بنا کے بھیجا ہوگا وہ تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ تم میری عبادت کرو, بلکہ وہ تم کو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بنو, اللہ کی خوب عبادت کرنے والے بنو. اللہ والا تو اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی خوب عبادت کرے. اسی لیے نبی کے جو ساتھی ہوتے تھے وہ زبردست اللہ والے ہوتے, اللہ والوں میں سب سے بڑے نبی کے ساتھی, کیونکہ نبی کی تربیت پائی ہوتی تھی. سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ لوگ وہ نبی کے صحابی ہوتے تھے, اور کیونکہ سب سے زیادہ انبیاء میں اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے سب سے زیادہ بڑے اللہ والے جو ہیں انبیاء کے بعد وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. تو انبیاء کا پیغام یہ نہیں ہے کہ ہماری عبادت کرو، یہ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلکہ انبیاء کا پیغام یہ کہ اللہ والے بن جاؤ. اللہ والوں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کون ہے اللہ والا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صاحب نے پوچھا اللہ کے نبی اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ اللہ والا وہ ہے کہ جس کو تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. اللہ والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ بس ان کے نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے. یہ ایک بڑی نشانی اللہ کے نبی نے بتائی. دوسری نشانی اللہ والوں کی یہ ہے کہ اللہ والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. کہ اللہ سے محبت کرنے والوں کی ایک نشانی ہے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اور جس سے شدید محبت ہوتی ہے اس کی یاد سے دل جو ہے وہ تنگ نہیں ہوتا. تو اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں. تو ایک نشانی یہ کہ ان کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے. دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں. ان کا فیورٹ کام جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنا ہے. آج تمہارے بہت سارے اور فیورٹ کام ہیں نا، اور یہ کام جو ہے یہ فیورٹ کوئی نہیں ہے، بڑی مشکلوں سے کرنا پڑتا ہے. اگر کر لیا تو گھنٹوں انٹرنیٹ پہ بیٹھنا آسان، گھنٹوں خبریں دیکھنا آسان، گھنٹوں فونوں پہ گفتگو کرنا آسان، گھنٹوں بیٹھ کے ڈسکشنز اور گوسپ کرنا آسان، تھوڑی دیر مسلح پہ بیٹھنا بڑا مشکل کام. تو کہاں ہیں اللہ والے؟ اللہ والا وہ ہے جو اللہ کو خوب یاد کرے، اس کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا، موقع ڈھونڈتا ہو اللہ کو یاد کرنے کے، راتوں کو اللہ کو یاد کرنے والا ہو. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کے تمہارے خیال میں، راتوں تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. تو اللہ والا تو وہ ہے جس کی زندگی کا پرائم مقصد، سب سے امپورٹنٹ کام پورے دن کا وہ ہو کہ وہ اللہ کو یاد کرے. اور ہم اپنی لسٹ میں سب سے نیچے کام رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے سارے کام ہو جائے نا، پھر اگر تھوڑا ٹائم بچ گیا تو مراقبہ کریں گے، مسلح پہ بیٹھیں گے. اور سارے کام کہاں ہوتے ہیں؟ اس لیے خوب ناغے آتے ہیں، اللہ کی یاد کے ناغے آتے ہیں. نہ کھانے کا ناغہ آتا ہے، نہ گفتگو کا ناغہ آتا ہے، نہ خبر رکھنے کا، خبریں سننے کا ناغہ آتا ہے، نہ انٹرنیٹ پہ جانے کا ناغہ آتا ہے. تمام چیزیں بالکل باقاعدگی سے ہوتی ہیں، صرف ناغہ آتا ہے نہ تو اللہ کی یاد کا آتا ہے. تو کہاں اللہ والے ہیں؟ تو اللہ والا وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اور دوسری نشانی یہ کہ اللہ والا وہ ہے جسے اللہ کو یاد کرنے کا شوق ہو، خوب اللہ کو یاد کرتا ہو. چنانچہ ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے حضرت مولانا حسین علی وام بچھڑا والے، بہت بڑے مفسر قرآن بھی تھے، مگر اللہ کی یاد کرنے کا بڑا ان کو شوق تھا. مراقبہ کرنے بیٹھتے تو کہتے تھے آؤ پریم پیالہ پی لے. اللہ کی یاد کو پریم پیالہ کہتے تھے کہ محبت کا پیالہ ہے یہ. اور حضرت کی جو مسجد تھی اس میں جب مراقبہ ہوتا تھا، عشاء کے بعد جو مراقبہ ہوتا تھا، تو اس میں حضرت کے مریدین آ کے بیٹھ جاتے سامنے. حضرت خود فرماتے ہیں کہ اس مراقبے کی کوئی اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی، پوری رات اللہ کی یاد. تو کچھ لوگ آتے ایک گھنٹہ بیٹھ کے اٹھ جاتے، کچھ اور ہمت والے ہو تو دو گھنٹہ بیٹھ کے کرتے، کچھ تین گھنٹہ کرتے، آخر کو جب حضرت سر اٹھاتے تو سامنے کوئی نہیں ہوتا، تو حضرت پھر اس وقت نفل کی نیت باندھ دیتے، پوری رات اللہ کی یاد میں. تو یہ اللہ والے، اللہ والے کی نشانی یہی کہ اس کا دل جو ہے نا اس کے اندر لالچ ہے اللہ کی یاد کی. جیسے ہمارے دل میں بہت ساری چیزوں کی لالچ ہوتی ہے نا، کسی کو مال کی تو کسی کو حسن و جمال کی، تو کسی کو کسی چیز کی تو کسی چیز. اللہ والوں کو لالچ اللہ کی یاد کی. یاد میں تیری سب کو بھلا لوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فری یاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو اللہ والے وہ جن کے اندر لالچ ہو اللہ کو یاد کرنے. آج دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں، انسان کو لالچ ہوتی ہے کہ میرا کچھ وقت میرے محبوب کے ساتھ گزر جائے. تو اللہ تعالی کے نبی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کونو ربانیون ربانیین، کہ بن جاؤ اللہ والے. اللہ والوں کی پہلی نشانی ان کے چہروں کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے، اور دوسری نشانی کہ وہ اللہ کی یاد کے حریص ہوتے ہیں. ان کو فورس نہیں کرنا پڑتا کہ جی بیٹھو اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور پڑھو تسبیحات اور اٹھو فجر میں، نہیں، ذوق شوق خوب شوق سے اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے. تو ایک نشانی اللہ والوں کی کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہیں، ایک نشانی یہ کہ وہ اللہ کی یاد پہ دیوانے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کی سب سے فیورٹ چیز اللہ کی یاد. اور تیسرا یہ کہ اللہ والوں کی نشانی یہ، وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، ہر چیز انہیں اللہ کی طرف دعا کرنے پہ مجبور کرتی ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو شخص ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے، ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتے ہیں. تو ایک اللہ والوں کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں خوب مانگتے ہیں، دعائیں مانگنے کا شوق رکھتے ہیں، ان پر اللہ کی یہ نعمت جو ہے وہ آ چکی ہوتی ہے، ان پر دعاؤں کے دروازے کھل گئے ہوتے ہیں. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے. تو اللہ والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ والے جو وہ ہیں جو خوب دعائیں مانگنے کا شوق ہوتا ہے، نماز کے ساتھ بھی دعائیں مانگتے ہیں، رات کو آخری پہر میں بھی دعائیں مانگتے ہیں، اور ویسے بھی جو معاملہ ان کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے آگے سے ان کا جواب دعا ہی ہوتا ہے. یہ اللہ والوں کی نشانی ہے کہ اللہ والے ہر وقت اللہ سے مانگتے ہیں، ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں. تو یہ ممکن ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں، سوال آتا ہے کیا یہ ممکن ہے ہر وقت اللہ سے مانگا جائے، ہر وقت اللہ سے مانگا جائے؟ جی ممکن ہے. پہلے انسان ایک وقت طے کرے اللہ سے مانگنے کا کہ جی میں زیادہ دیر کے لیے لمبی دعا مانگے، اور یہ رات کا آخری پہر کا وقت ہوتا ہے، یہ قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے کہ انسان لمبا مانگنے کی طبیعت رکھے. جب ایک مرتبہ زیادہ مانگنے کا طبیعت بن جاتی ہے تو پھر ہر وقت مانگنے کی طبیعت بن جاتی ہے. یہ جو مانگنا ہے یہ شو کرتا ہے کہ انسان کو اللہ پہ ہی اعتماد ہے، وہ اپنی ہر ضرورت ہر مہم میں سب سے بڑا سبب جو ہے وہ اللہ کو بناتا ہے. تو یہ جو کثرت سے دعا مانگنے والا ہوتا ہے یہ ایمان میں بہت آگے ہوتا ہے، بہت آگے ہوتا ہے. اور جو دعا نہیں مانگ رہا ہوتا وہ ایمان میں پیچھے ہوتا ہے. تو ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہاں جی نماز تو پڑھ لی مگر نماز کے بعد دعا بھی نہیں مانگی. ایسی طبیعتیں دعا مانگنے کی نہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس لیے نہیں بنی ہوتی کہ ابھی ایمان کمزور. تو جس کا ایمان مضبوط ہے وہ دعائیں خوب مانگنے والا، اس کی توجہ اللہ کی طرف، اس کا اعتماد اللہ پہ، اسے یہ یقین ہے کہ کام کرنے اللہ نے ہیں، تو پھر دعائیں ہی مانگنی اور کیا کرنا ہے. تو اللہ والوں کی ایک نشانی ہے کہ یہ دعائیں مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، سارا وقت دعائیں ہی چل رہی ہوتی ہیں، کبھی زبان سے چل رہی ہوتی ہیں اور کبھی دل سے چل رہی ہوتی ہیں. اور یہ جو دل والی دعا ہوتی ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ دل سے نکلی ہوئی دعا جو ہوتی ہے نا، یہ طاقت پرواز رکھتی ہے. تو اللہ والوں کی نشانی کہ ایک ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، دوسرا وہ اللہ کو یاد کرنے کے حریث ہوتے ہیں، ذکر اذکار کو خوب، ان کا شوق زندگی کا شوق اللہ کی یاد ہوتا ہے، اور تیسرا خوب کثرت سے دعا مانگنے والے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بس تھوڑی تھوڑی سی دعا مانگی اور بس سر سے اتارا بوجھ، شوق سے دعا مانگنے والے. اور ایک چوتھی نشانی بھی ہوتی ہے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم پر رات کی قیام تہجد کی نماز جو ہے وہ تم پر لازم ہے. فانہ من داب الصالحین، یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ جو اللہ والے تم سے پہلے تھے ان کی بھی یہی نشانی تھی کہ وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ والا ہو اور راتوں کو نہ اٹھتا ہو؟ تو اللہ والوں کی ایک بڑی نشانی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھتا ہے، اور رات کو اللہ کے سامنے عبادت بھی کرتا ہے تو فریاد بھی کرتا ہے، اللہ کو یاد بھی کرتا ہے. پھر وہ جو رات کی عبادت ہوتا ہے اس کا نور اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ ڈالتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے چہرے پہ ان کے سجدوں کے نشانات دیکھو، ان کے سجدوں کے اثر جو ہیں ان کے چہروں پہ نظر آئیں گے. اللہ اکبر. تو سارے انبیاء کا پیغام کیا؟ کونو ربانیین. انبیاء یہ نہیں کہتے کہ ہماری عبادت کرو، بلکہ انبیاء تو کہتے ہیں تم اللہ والے بن جاؤ، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے. تو کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. جیسے کہ تم کتاب سکھاتے بھی ہو، وہ بما کنتم تدرسون، اور تم کتاب پڑھتے بھی ہو. یہ بڑا ایک پوائنٹ ہے کہ انبیاء کہتے ہیں کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اور انبیاء کا یہ مخاطب کس سے ہو رہے ہیں؟ جو کتاب پڑھانے والے ہیں، معلمین ہیں. تو کتاب کو پڑھنا یہ پہلا درجہ ہے، اور اللہ والا بن جانا یہ اس سے اونچا درجہ. تو یہاں دو باتیں اس آیت کے اس حصے سے پتہ چلی. ایک تو یہ کہ یہ خطاب کتاب پڑھنے والوں کو کہا جا رہا ہے، جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھاتے ہیں، دینی کتب پڑھتے ہیں، دینی کتب پڑھاتے ہیں، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ. کہ تمہارے لیے تو بہت ضروری ہے کہ تم اللہ والے بنو بھائی، تم تو اس کتاب سے مناسبت رکھتے ہو، تم تو کر سکتے ہو، تم تو سمجھتے ہو کہ تم یہ کتاب یا پڑھا رہے ہو یا کتاب پڑھ رہے ہو. تو ایک تو یہ ہے اس آیت سے مطلب کہ یہ خطاب ہی پڑھانے والوں کو اور پڑھنے والوں کو کہا جا رہا ہے کتاب. اور دوسری یہاں سے یہ بات بھی نکلتا ہے کہ یہ جو کتاب پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اس سے بڑھ کر یہ اللہ والوں کا ایک درجہ ہے. پہلا سٹیپ انسان کا یہ ہے کہ کتاب پڑھے اور پڑھائے، مگر اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد پھر اب اللہ والا بنے، اپنے اندر اللہ والوں والی صفات پیدا کرے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اللہ والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وان منهم لفريقا يلوون السنتهم، اور ان میں سے ایک فریق ہے جو اپنی زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں بکتاب بالکتاب کتاب کو، لتحسبوه من الكتاب، تاکہ تم یہ جان لو کہ یہ کتاب ہے، وما هو من الكتاب، اور یہ کتاب نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، اور نہیں کوئی بشر کا کام کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیں کتاب. وَالْحُكْمَ، اور اس کو حکمت دیں. وَالنُّبُوَّتَ، اور اس کو نبوت دیں. ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہیں. كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر. وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم اللہ والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسے کہ تم سکھلاتے ہو لوگوں کو کتاب. و بما کنتم تدرسون، اور جیسے کہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو. یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوا. تھوڑی دیر کے لیے سب مستورات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے.
نشا سا ہے جو چھائی ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشا سا ہے جو چھائی ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئی ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، عنبر عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، عنبر لٹائے ہے تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العال الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.